The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Mother Imuzakara. Here it is, Mother Imuzakara.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله جائے درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اب سوالت کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب ہے یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں عدل کی کیا اہمیت ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے
کسی بھی قوم کی ترقی اور سربلندی کے لیے عدل و انصاف کا وصف بہت اہمیت رکھتا ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں عدل قائم کرنے کے تعلق سے بڑی تاکید فرمائی گئی ہے چنانچہ سورۃ المائدہ میں ارشاد رب العباد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا إن الله خبير بما تعملون آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اے ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ پاک کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو بلکہ انصاف کرو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا گیا ہے اب واضح فرما دیا گیا کہ کسی قسم کی قرابت یعنی رشتہ داری یا عداوت یعنی دشمنی کا کوئی اثر تمہیں عدل سے انصاف سے نہ ہٹا سکے انبیاء کرام و مرسلین علیہ السلام کے بھیجے جانے کا ایک مقصد عدل و انصاف کی یعنی کہ بلا تفرق کہ بغیر کسی کی روح رعایت کے عدل و انصاف کی فراہمی عدل و انصاف کرنا فراہم کرنا یہ بھی ہے چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ ناانصافی کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے 41 آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا گیا، ملم یحکم بما انزل اللہ بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وہ قرآن کریم نے ہم کو انصاف کی ترغیب بلکہ تاکید فرمائی، اور جو انصاف نہیں کرتا اس کو ظالم قرار دیا۔ ہمیں انصاف کرنا چاہیے، ہر معاملے میں انصاف کرنا چاہیے، یہاں تک کہ مطلب وہ بچوں کو پیار کرنے میں بھی انصاف کرنا مناسب ہوتا ہے۔ ایک بچے کو ایک بوسا دیا، دوسرے کو بھی دو، ایک ہی بوسا دیا، دو بچے موجود ہیں، یعنی ایک کو دو تین چار بوسے دیے، اس کو ایک دیا، یہ اس میں بھی ایک اس کی لوجک سمجھ میں آتی ہے کہ بعض بچے حساس ہوتے ہیں، وہ اس بات کو مطلب نوٹ کریں گے کہ اس کو زیادہ پیار ملا مجھے کم ملا، تو یوں ہو سکتا ہے کہ وہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے، آگے چل کے اس کا نتیجہ خراب ہے۔ تو ہر معاملے میں ہمیں انصاف، عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیا مدنی منوں کی آپس میں حیبت کرنے سے نیکیاں چل جاتی ہیں؟
بچوں کی آپس میں حیبت کرنے سے کیا نیکیاں ان کے جل جاتی ہیں؟ نیکیاں جلنا تو حسد میں ہوتا ہے، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ غیبت میں، غیبت کے پھر دوسرے ہیں کہ وہ نیکیاں دی جائیں گی، اب وہ بھی غیبت جس کی کی اس کو پتا چلے تو حق العبد میں شامل ہوگا وہ، ورنہ حق العبد میں شامل نہیں ہے۔ یعنی بندے کی حق تلفی میں، ہر صورت میں غیبت بندے کی حق تلفی میں شامل نہیں ہے، لیکن غیبت کرنا ہے گناہ، سے بچنا ہے۔ اب اس طرح کے سوالات کرنے نہیں چاہیے، بچے تھوڑا دلیر ہو جائیں گے، اس کے مسائل بتائیں گے نا۔ بہرحال بچوں کو بھی غیبت سے روکنا بہت ضروری ہے کہ یہ جب بالغ ہو جائیں تو ان کی پریکٹس ہو گناہ سے بچنے کی، اور نیکیوں کی عادت دلوائی جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ بچوں کے نیکیاں تو بالکل اس کو ثواب ملتا ہے، چھوٹے بچے اللہ 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 پڑھ کے عیسیٰ علیہ ثواب بھی کر سکتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، تو جب ثواب ملا تو اسال بھی ہو سکتا ہے، ثواب نہیں ملا تو اسال نہیں ہوگا۔ جب پہنچانا اسال ثواب کرنا، یعنی ثواب پہنچانا، تو بچوں کو گناہوں سے بالکل روکنا ہی ہے، گناہ کرنے نہیں دینا، اور خود بھی نہیں کرنا ہے۔ اب آپ خود کیے جاؤ زمانے کی غیبتیں، جس کسی کو بھی نہ چھوڑو، اب بولے بچہ غیبت نہ کرے تو یہ بہت مشکل ہے نا۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کا تو اگر بڑا کرے غیبت تو سیدھا سیدھا ہو تو جہنم کا حقدار ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو نیک بنائے، گناہوں سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امی محمد حکیم، امیر اہل سنتر کاچے ہمارا ایک پرشن ہلو، آج تک 10 থেকে 12 বছর আগে আমার বাবা খুব অসুস্থ হয়, তখন আমি মনে মনে আল্লাহর কাছে বলি আল্লাহ আমার হায়াত নিয়ে হলো আমার বাবাকে সুস্থ করে দেন। আমার বাবা আলহামদুলিল্লাহ এখন সুস্থ, এখন আমি কি করতে পারি, এর জন্য আমার এখন কিছু করতে হবে?
মদনী মুজাকারা
আব ওয়ালিদ সাহেব کو آپ کی زندگی سے حصہ ملا نہیں ملا، یہ سب ہے تو پردے میں نا، پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو پھر آہا کر کے نہ دیں، واہ کر کے دیں، واہ کر کے دیں گے تو افسوس کھائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی طویل زندگی عطا فرمائے، اور آپ نے والد کی محبت میں کیا، لیکن کبھی کبھی یہ کہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا تھا، یہ ہے حدیث ہے پوری, تو اس طرح داؤد علیہ السلام کو وہ عمر کا حصہ ملا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو یہ کیا تو کچھ حصہ اللہ پاک نے ان کو آپ کی عمر سے عطا کیا ہو, اور اللہ پاک اس پر قدرت رکھتا ہے کہ آپ کا حصہ نہ لے اور ان کو بھی عطا کر دے, یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ایک اپنے مدنی عیسائی بھائی ہے, انہوں نے بولا کہ آپ کو نزلہ ہوا تھا, میں دیکھ رہا تھا تو مجھے آپ پر ترس آیا, تو میں نے دعا کی یا اللہ ان کا نزلہ مجھے دے دے, بولا اسی وقت مجھے نزلہ شروع ہو گیا تھا. اس نے مجھے اپنا قصہ سنایا. اچھا ایک بار ایک اپنے مدنی ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے بخار رہتا ہے, میں نے مجھے دم کر دو, خیر میں انہیں زمانے سے میں نے کئی عرصے سے بولا بخار ہلکا ہلکا رہتا ہے مجھے, تو میرے کو اندازہ ہوا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے وہ سنی ہوگی حدیث پاک حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کی غالب روایت ہے کہ بخار کے فضائل سن کر انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بخار رہا کرے, اور بس یہ میرے راہ خدا میں لڑنے اور روزوں میں اور اس طرح مخل نہ ہو, یہ بھی چلتا رہے بخار بھی چلتا رہے. تو ان کو جب بھی دیکھا جاتا ان کا بدن گرم تھا, یعنی بخار ہوتا رہتا تھا ان کو. میں نے کہا یہ روایت تم نے پڑھ سن کر تو کہیں دعا تو نہیں مانگی؟ تو اس نے کہا ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا پیچھے کیوں ہٹتے ہو, دعا جب قبول ہوگی تو پیچھے ہٹنا کیا ہے؟ تم آدمی مانگے سوچے تو یہ مطلب دیکھو, یہ بڑوں کی بڑی بڑی بات ہے. وہ صحابی رسول تھے, ہے نا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, تو ان کی اپنی شان تھی, اور ہم لوگ ہیں نا کمزور بنتے ہیں. تو ویسے بھی عافیت کا سوال کرنا چاہیے اپنے سے, تو یار ایک معمولی سا مطلب سردی کا جھونکا آتا ہے تو تھر تھرا جاتے ہیں, گرمی کی لہر آتی ہے تو پسینے پہنچتے ہیں, اپنے سے برداشت تو ہوتا نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک اس بات پر بھی تو قادر ہے کہ بغیر بخار کے ہماری بخشش کر دے, ہمارے گناہ مٹا دے, مجھے نزلہ ہوئے بغیر اس کا نزلہ دور ہو جائے, یہ بھی تو دعا کی جا سکتی ہے نا. تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. تو اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہ پاک سے میرا میں اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی عافیت یعنی سلامتی کی دعا کرتا ہوں. یہ حدیث سبق میں یہ دعا ہے. اس حدیث سبق میں کچھ اس طرح کا ہے کہ جس نے یہ دعا مانگی اس سے بہتر اس نے کوئی دعا نہ مانگی, اس طرح کا مضمون ہے حدیث پاک میں. بہترین دعا ہے یہ کہ اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی سلامتی مانگی جائے, یہ نہیں کہ بیمار ہو جاؤں تو صبر کر لوں. یہ دعا مانگنے سے منع فرماتا ہے کسی صحابی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. عافیت ہم تو یہی دعا کرتے ہیں, اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ, کیونکہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نظام سختی سے بچنے کی دعا نہیں کرتے تھے. اچھا اب نزا کی سختیاں بہت بہت زیادہ ہیں, موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے بھی سخت ہے, بہت بہت سختی ہے نزا کی سختی. اب کہ یہ بڑوں کی باتیں ہیں, ہم نزا سے نزا کی سختی سے پناہ مانگتے ہیں. میں تو پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میں برداشت نہیں کر سکوں گا, اس لیے مطلب خامخواہ مطلب ہم لوگ جو ہے نا کمزور لوگ اب گناہوں سے تو بچ نہیں پاتے, جو کرنے والے ہیں فی الحال تو وہ کام کریں گناہوں سے بچ جائیں. اب ان پاک بندوں کے جن کی ولایتیں مسلم سمجھے, اب ان کی ہم ریس کریں تو یہ جمے گا نہیں. ہاں ہم اپنی کریں, ہے نا, عافیت مانگیں اللہ پاک سے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قرآن کریم حفظ کر چکا تھا لیکن بعد میں علم حدیث کی مصروفیت کے سبب حفظ قرآن میں کمزوری آنے لگی, تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ مجھے حفظ مضبوط کرنے کی سعادت نصیب فرما. لیکن میں نے دعا میں عافیت کا ذکر نہیں کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے حفظ مضبوط کرنے کی توفیق تو ملی مگر اس وقت جب میں جیل میں قید تھا, لہذا اللہ پاک سے جب بھی کوئی چیز مانگو تو عافیت کے ساتھ ملنے کی دعا ضرور کرو. تو یہ کہ عافیت مانگی جائے, اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا, کتابوں میں بھی لکھا ہے, ایک شخص جل کر فوت ہو گیا, کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, کیا ہوا؟ بولا میرا ایمان پر خاتمہ ہوا, کیونکہ میں ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا تھا, مگر مجھے یہ کہا گیا کہ تم اگر ایمان بالعافیت کی دعا کرتے, عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ فرما, تو ہم تجھے جلا کر نہ مارتے, پھر آسان موت آتی. جل کر مرنا جو ہے نا, زخمی ہو کر مرنے سے زیادہ تکلیف دے. بس اللہ پاک کرے کہ ہم کو اس کا تجربہ نہ ہو, جلنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. جیسے چھری سے کٹ لگ جائے پتہ بھی نہیں چلتا بعض وقت, اور معمولی سی اگر کوئی چنگاری بھی لگ جائے ہوئی ہوئی کرتا ہے بندہ, جلتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے وہ عافیت, ہم لوگ جیسے ایمان پر دعا کرنی چاہیے, لیکن ساتھ میں اگر عافیت کا بھی عادت ڈالے نا, عافیت عافیت عافیت, یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرما. یوں مطلب یہ کہ عافیت مل جائے گی تو بیڑا ہی پار ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے حضور کہ جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟
اگر اس سجدے پر قادر نہیں ہے, اگر اس سجدہ نے, ایک تو یہ کہ اس کی جیسے کمر ہے یا کوئی ایسا جوڑ جام ہو گئے وہ سجدہ کر نہیں پا رہا, یا اگر سجدہ کرتا ہے تو اس کو سخت تکلیف ہو رہی ہے نہیں کر پا رہا, تو ایسی صورت میں وہ بہتر تو کہ بیٹھ کر جس طرح اتحیاتوں بیٹھتے ہیں اس طرح, یا پھر چوکڑی مار کر تو بیٹھ کر پڑھے, کرسی پر بھی اگر پڑھے تو بھی اجازت تو ہے. اب یہ کہ اشارے سے پڑھے گا, بعض لوگ کیا وہ کرسی پر یوں, بلکہ بعض مسجدوں میں غالباً یہ یوں رکھتے ہیں کہ تختہ لگا ہوتا ہے. واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ یہ تو یوں کرنا تو یہ تو اس کا تکے نہیں ہے, مطلب اس کی تختے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ اس سے کوئی اس کو فائدہ پہنچے گا نمازی کو, تو اس میں کیا مین یہ بات کا خیال رکھنا کہ جتنا رکوع کے لیے جھکا اس سے زیادہ سجدے کے لیے جھکے. اب ایک دم یہ اینگل بنا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اشارے میں, پورا پریکٹیکل کر بتاؤ. جن کے لیے جائز ہے اشارے سے نماز پڑھنا, مریض, وہ مریض ایسا کہ جو سجدہ کر ہی نہیں سکتا, سجدے پر قدرت نہیں ہے, یا وہ جیسے کوئی جوڑ جام ہو گئے اس کے, اس سجدے میں جا نہیں سکتا, یا ایسا ہے کہ جاتا ہے تو ایسی تکلیف ہے کہ وہ اس کو سخت درد ہوتا ہے, ایسی کوئی کیفیت, اور علماء سے مشورہ بھی کر لے کہ اب کیا میں اشارے سے کر سکتا ہوں, مجھے یہ تکلیف ہے, تو اس میں زیادہ عافیت ہے, کسی مفتی اسلام سے مشورہ کرے. تو ہر مسجد کا مولانا مفتی نہیں ہوتا, مفتی ہو فتویٰ دیتا ہو اس سے مشورہ کرنا مفید ترین ہے, میں نے بھی کیا تھا. ہم مطلب دو ٹکے کسی کو سونپ نہیں سکتے یار, 10 روپے دینے ہو تو سوچتے ہیں کہ یہ کھا نہیں جائے گا نا, اتنی بڑی نماز ہم کیسے, مطلب کہ ڈاکٹر بولے کہ یوں کر لو کرسی پہ بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے, ڈاکٹر صاحب جنت میں تھوڑی جا کے رکھ دیں گے یار, مفتی صاحبان کی رہنمائی میں انشاءاللہ جنت ملے گی. علماء تو میں نے بہرحال وہ مفتی صاحب سے وہ ڈاکٹر کا مشورہ اور آپس میں ان کی گفتگو ہوئی, اور اس طرح مطلب یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں, تب میں نے کرسی پکڑی, ورنہ وہ پروپر سجدہ کر رہا تھا الحمدللہ. وہ اسی طرح کرنا چاہیے, نماز یہ اتنی قیمتی ہے کہ انمول ہے قیمتی, کہ کسی بلینک چیک سے بھی ایک سجدے کا ثواب ہم خرید نہیں سکتے, پوری پوری فرض نماز ہم کیسے سونپ دیں, اللہ قبول فرمائے, احتیاط کرنی چاہیے. تو اب کرسی پر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی, اشارے سے مل گئی اجازت. تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدے میں مین خیال رکھنا ہوتا ہے کہ رکوع میں جتنا سر کو جھکایا اس سے زیادہ سجدے میں جھکانا ضروری ہے, اگر رکوع جتنا ہی سجدے میں جھکا تو پھر سجدہ نہیں ہوگا, سجدہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی, یہ خاص فرق ذہن میں رکھیے گا. اچھا اب اس میں بالکل یوں کمان کی طرح ٹیڑھے ہو کر رکوع کرنا ضروری نہیں ہے, इसका ताल्लुक कमर से इशारा नहीं है, सर से इशारा। तो जैसे कि अब ये नमाज पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये बोलूंगा भी जबान से, नमाज तो पढ़ नहीं रहा, मैं आपको बताऊंगा रुकू और सज्दे का जो मैं अपनी समझ के मुताबिक इशारे से इस तरह हो। सर फिगर तो बने हुए नहीं होते किताबों में। रुकू का तरीका अर्ज करता हूं कि ये सर के इशारे से रुकू करना है। अल्लाह अकबर, सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम, سمي الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، الله أكبر، أعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. ये देखिए रुकू में जितना झुका था उससे मैंने सजदे में ज्यादा अपने आप को झुकाया सर को। ये जितना मैंने झुकाया इतना भी कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा भी अगर झुका लिया, जिसको जिसमें झुकना पाया जाए कि इसको कहा जाए कि ये झुका है ना, तो ये है ये इशारे से, इशारे से ये रुकू ये सजदा, यानी कि ये पता चल जाए कि ये रुकू कर रहे हैं हम और सजदा कर रहे हैं, कि दोनों में फर्क होना जरूरी है। ये खास ये फार्मूला जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नमाज में आसानी रहेगी। अब ये तख्ता लगाना, तख्ते पर सर रखना और ये बिल्कुल बेकार है, इसकी जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये गलत ही मालूम हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है।
अगर ये जो आपने फरमाया है कि तख्ते वाली कुर्सी है या तख्ता लगाते हैं, अब जिन्होंने ऐसी नमाजें पढ़ते हैं या अब भी पढ़ रहे हैं तो उनकी नमाज हो जाएगी अगर उनको कुर्सी पर पढ़ने की इजाजत है?
नमाज तो हो जाएगी।
हुजूर ये भी इरशाद फरमाया जो अभी आपने कुर्सी के हवाले से सजदा किस तरह करना है और तख्त के हवाले से भी गुफ्तगुई, कुछ लोग आगे हाथ निकालने को ज़रूरी समझते हैं या सजदा इस तरह करते हैं कि जब वो सजदे का इशारा करेंगे तो वो आगे की तरफ हाथ भी
यूँ करते हैं।
जी हाँ, तो या यूँ करें या कुछ नीचे करके, यानी वो ज़रूर समझते हैं कि आगे निकाले जाएं, हाथ घुटनों के बाहर फैलाए जाएं।
अल्लाह अल्लाह,
तो ऐसा करना भी क्या
दार है कि फजूल हरकत है, इसका ज़रूरत नहीं, इसकी नॉर्मली रहें आप जिस तरह, मतलब घुटनों के पास हाथ रखे हुए। अब वो आम रुकू में जो हम करते हैं ना, जो प्रॉपर नमाज, उसमें तो घुटनों को पकड़ना होता है, इसमें कुछ लिखा नहीं है घुटनों को पकड़ने का या घुटनों का, वो तो मैंने शुरू में अर्ज कर ही दिया है। तो आम ये क्या मतलब, ये हाथ निकालना, ये तो इशारे इशारा है नहीं ना, इशारा सिर्फ वो सर से ही करना है ना, इसका तरीका भी अर्ज किया मैंने। मस्जिदों से भी तख्ते नहीं होने चाहिए, जो तख्तों वाली कुर्सियां रख रहे हैं लोग, मालूमात। अब आप बोलोगे हमारे इमाम साहब ने बोला, तो देखे माजरत के साथ मुफ्ती इस्लाम जो ना फतवे उनसे मालूम किए जाते हैं, हर इमाम मुफ्ती नहीं होता और ये मसाइल पेचीदा होते हैं, तो हर आलिम भी मसाइल की गुत्थियां सुलझा नहीं सकता माजरत के साथ। मुफ्ती इस्लाम हो जो फतवा देता हो, अगर कोई मुफ्ती भी है और वो फतवे नहीं देता, वह मुफ्ती है, उसने वाकई प्रैक्टिस भी की थी और मुफ्ती भी है या था, अब वो उसकी फील्ड चेंज है, जैसे कि स्टेज पर वो तकरीरें करता है और रात जागता है, दिन आराम करता है, ठीक है अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन ये कि अब उसको फिक्र की गुत्थियां सुलझाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा समझो कि मतलब ये वो इल्म है कि इसको जितना हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे ये बढ़ेगा, और जहां हमने इसको छोड़ा ये हमसे पहले हमको छोड़ देगा, इसको बिल्कुल थाम के रखना है। और फिर फिक्की गुत्थियां सुलझाना, ये अल्लाह पाक की मदद से भी इसका ताल्लुक है, कि अल्लाह पाक मुफ्ती को इतनी अक्ल देता है कि वो गौर करता है, सोचता है, अपने से बड़े मुफ्ती से बल्कि अपने शागिर्दों से भी जरूरत में मशवरे करता है। जो जब कोई सा मुश्किल मसला आता है ना, तो ये नहीं कि मकान आफ्ताब अस्त में जो कुछ हूँ, छोटे से पूछने में शर्म आती है ना, फिर आप मुफ्ती होंगे समझे, शर्माना नहीं है, एक भी गलती जानबूझ कर की तो आखिरत में कहीं के नहीं रहेंगे, लानत और गुनाह कबीरा जहन्नम के अजाब की वहीद है गलत मसला बताने पर, आसान नहीं है। حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مجتہد تھے، ان جیسا مجتہد اب امت میں کوئی بھی نہیں، اس سے مجتہد، سرکار سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا، زبردست مفتی اور مجتہد، یہ ایک فکس کیٹیگری ہے، ہر مفتی مجتہد نہیں ہوتا، یہ مفتیان کرام جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ناقل کہلاتے ہیں، جو مجتہد کا، جو مجتہد کی تحقیق کی روشنی میں وہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، تو اصل مفتی بھی مجتہد ہوتا ہے، مجتہد تھے، اس کے باوجود کوئی مسئلہ درپیش آتا، بدری صحابہ، اہل بدر جو تھے صحابہ اکرام، ان کو جمع کرتے، ان سے مشورہ کرتے کہ یہ ایک مسئلہ آ پڑا ہے، کیا جواب ہونا چاہیے اس کا، ایسی عاجزی، اپنے علم پر اعتماد نہیں، ایسا نہیں کہ میں کہیں غلطی کر جاؤں، ایسی یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ہے، ہماری تربیت ہے کہ ہم مطلب اس طرح، تو ہر بڑا بوڑھا جو ہے نا ہر گھر میں ایک قد مفتی ہوتا ہے، ہم مولانا کو کیا سمجھ پڑے یار، ہم نے کوئی سفید بال کو نسلے سے تھوڑی ہوئے ہیں، تجربہ ہے تجربہ، یہ نوجوان ہے مولانا، ان کو بیچاروں ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں نا، یعنی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب بھی کوئی شرعی مسئلہ آئے تو عوام کو تو بتانا ہی نہیں چاہیے، بھائی عالم سے پوچھو، اب تو دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، نمبر اپنے پاس سیو کر لیں، اس نمبر پر آپ رنگ کر کے معلوم کر لیں، اپنے سر سے اتار دیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ میں نے جو بدری صحابہ کا بتایا نا، امام غزالی نے لکھا ہے، اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب سے جو بزرگ تھے وہ عالم بھی تھے، تو ان کو کسی نے مسئلہ دریافت کیا تو رونے لگے، میں کہ ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں سوجا، مجھے آپ اتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہے کہ میں مسئلہ بتاؤں، ایسا نہ ہو کہ کوئی میری غلطی ہو جائے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں امام مالک کی صحبت میں تھا کچھ عرصے رہا، تو ان سے وقتاً فوقتاً تو 48 مسائل دریافت کیے گئے، تو آپ نے صرف 16 کا جواب دیا، باقی معذرت کر لی، امام مالک جو مجتہد بھی تھے، مجتہد مطلق، اور آج بھی دنیا میں ان کے لاکھوں فالوورز ہیں، مقلد، اتنے بڑے چار جو امام مشہور امام چار ہیں نا، امام حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، اتنی احتیاط، اور ہم لوگ تو ہیں کہ اگلے کا سوال پورا ہو اس سے پہلے جواب، واہ واہ واہ، اتنی معلومات ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ہمارا پیٹ بھر گیا، ہمارا تن ڈھک گیا، چھت مل گئی، جلدی نہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فوراً جواب نہیں دیتے تھے، آپ کی عادت تھی، سوال سن لیتے پھر غور فرماتے پھر جواب دیتے، اب ہماری تو خیر میں تو مفتی بھی نہیں ہوں، مفتیوں کو بٹھا رکھا ہے، ان کی رہنمائی سے ہی چل رہا ہوتا ہوں، تو مگر اب اپنی تو بس عادتیں ایسی ہیں، اللہ پاک رحم کرے، اب یوں بھی ایک لولی پاپ بھی ہے نا، اگر تم سوچنے بیٹھو گے تو ناظرین سوئچ کر جائیں گے ادھر ادھر، کیا کرے آدمی، تو اگر فوراً جواب دیا تو گناہ نہیں ہے، امام اعظم کی احتیاط بتائی ہے میں نے کہ اگر 100% جواب معلوم ہے فوراً دے دیا تو صحیح ہے، جائز ہے، یعنی پھر آپ مفتیان کرام کو نوٹ کرتے رہیں کہ کتنی دیر کے بعد انہوں نے جواب دیا، تو یہ تو آزمائش میں نہیں ہے کہ آپ آزمائش پہ آ جائیں گے، بدگمانیوں کے دلدل میں اتر جائیں گے،
آپ نے جیسے کہا نا فوراً جواب دینے پر، دوستوں مجھے کیسی یاد آئی کہ کسی کا ایک تھا ایسا انداز فوراً جواب دینے کا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں کی کہ آپ اتنی جلدی جواب کیوں دیتے ہیں، تو باقاعدہ ایک بیٹھک ہوئی، ٹھیک ٹھاک لوگ جمع ہوئے، اور اعتراض ان پہ یہ ہوا کہ آپ اتنی جلدی جواب کیوں دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا بتا ہاتھ اٹھاؤ، تو انہوں نے ہاتھ سب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اپنی انگلیاں دیکھو، سب نے اپنی انگلیاں دیکھی، پوچھا کتنی ہیں، کہا چار، کہا اتنی جلدی کیا دی جواب دینے کی،
غور کرتے چار ہی ہے
کہ نہیں ہے، جتنی تمہارے نزدیک چار انگلیاں تمہارے پاس اتنی تمہارے علم میں جتنی جلدی ہیں، تو میرے علم میں اتنی جلدی وہ جواب ہوتا ہے تو میں جواب جلدی دے دیتا ہوں، تم پر اعتراض نہیں تو مجھ پر بھی اعتراض نہیں،
کیا بات ہے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں،
جی جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کراچی سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہنا چاہیے؟
اللہ پاک فرماتا ہے یہ کہنا مناسب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے، میری بیوی ہر وقت مجھ پر تنقید کرتی ہے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں، ہم ایسا کیا کریں یہ عورت ہم سے خوش ہو جائے اور تنقید نہ کرے؟
آپ کیا کیا کرتے ہیں یہ نہیں بتایا آپ نے.
سوال کرنے جو جس سے سوال کروائے ان کو فرما رہے ہیں.
ہاں جی جی، آپ تو اچھے آدمی ہیں. چلو تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. اب اگر وہ ایک تو ہے نا کہ بعضوں کا تنقید درست بھی ہوتی ہے اور بعضوں کی عادت ہوتی ہے بے جا تنقید، بات بات پہ عورتوں کی بھی بعضوں کی عادت ٹک 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 کرتی رہتی ہے، تو مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بے جا تنقید دل آزاری کا سبب بھی بنتی ہے، بے موقع تنقید سے آدمی کا دل دکھ سکتا ہے، غصہ بھی آ سکتا ہے، پھر وہ کچھ غصے میں آ کر کچھ جھگڑا بھی کر سکتا ہے. اس لیے مطلب پہلے تولو بعد میں بولو. اب وہ مرد ہو یا عورت ہے، اگر اس کو ہم اپنا لیں نا تو کافی جھگڑے ہمارے ختم ہو سکتے ہیں. جب کسی پر یعنی کہ بھلے درست تنقید ہے لیکن اس کا بھی موقع محل ہے. اب تھکا ہارا شوہر آیا تو بیوی اگر درست تنقید بھی کرے گی نا تو اس کی گھوم سکتی ہے، تو آرام لینے دیا جائے، موقع دیکھ کر موڈ میں ہو تب اس کو نرم انداز میں. عام طور پر تنقید کا انداز ہے نا وہ جارحانہ ہوتا ہے، جارحانہ انداز درست بات ہوگی تب بھی جمے گا نہیں. نشیب رکھیے ہے نا، اچھا ورڈ ہے نا، پچھڑائیے، مانا ایک ہی ہے دونوں کے، تقریب ملتے جلتے ہی ہے، تو کہ پچھڑائیے بول کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ وہ پھر کس کو پچھاڑتا ہے، کون کس کو، کون کس کو پچھاڑتا ہے. پھر تو یہ کہ اچھے اور سلجھے ہوئے الفاظ میں تنقید کی جائے، سمجھایا جائے، اعتراض برا اعتراض نہ ہو. اور آپ کو لگتا ہے کہ بات اثر نہیں کرے گی تو آپ پر کون سا واجب ہے کہ اب بھی اس کو تنقید کا آپ مت تنقید کریں یا اس کو سمجھائیں، دعا کریں اس کے لیے.
حضور کہتے ہیں کہ اگر شکایت کو تجویز میں بدل دو نا تو معاملات بہت بہتر ہو جاتے ہیں.
قائم ہے
شکایت
تجویز
کو تجویز میں بدل
مشورہ دیں.
مشورہ
کیا بات ہے،
اس سے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے
جی،
آپ کی ٹون بدل جاتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے اور سامنے والے کے سننے کا جو انداز ہے نا وہ بھی بدل جاتا ہے اور آپ کے کردار کو کے خراب ہونے کے خطرات کم ہوتے ہیں اگر آپ شکایت کو مشورے یا تجویز میں بدل دیں.
سبحان اللہ، مدینہ مدینہ موقع محل کے حساب سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا سیدی، عرض یہ ہے کہ کیا نمک سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟
نمک جو پہاڑی نمک ہو، لاہوری نمک جیسے، تو سیندھا نمک یہ لاہوری نمک کو بولتے ہیں، اس طرح کا کوئی نمک ہے جو زمین کی کان سے نکلا ہے تو اس سے تو تیمم ہو سکتا ہے، کہ یہ بھی مٹی ہی کی جنس ہے، مٹی کی قسم ہے، کائنڈ آف سینڈ اگر ہے وہ تو اس سے بھی تیمم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. اور جو پانی سے نمک بنتا ہے نا، سمندری نمک، اس سے تیمم نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
علامہ جلال سیدی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری یقیناً سعادت کی بات ہے. دو باتیں آپ سے میں نے پوچھنی تھی اس حوالے سے. نمبر ایک، اس حوالے سے کہ علامہ جلال سیدی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جہاں بہت سارے فضائل اور برکات کتابوں کے اندر مذکور ہیں، ایک یہ بات مذکور ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے زیارت ہوتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں ان کو کتنی مرتبہ زیارت نصیب کی، یہ بھی آپ ارشاد فرمائیں. دوسرا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں تو مشہور و معروف ہیں کیونکہ آپ سب سے زیادہ لکھنے والے افراد میں شمار ہوتے ہیں، تو آپ کو کون سی ان کی کتاب سب سے زیادہ پسند ہے اور کیا آپ اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو، دیگر افراد کو رہنمائی دیں گے کہ یہ کتاب ہر ایک کو کلاس میں پڑھنی چاہیے، اس کتاب کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیے گا، دعا بھی فرمائیے گا۔
ماشاء اللہ مبارک ہو، بہت بڑی بزرگ ہستی کے ہیں آپ کی حاضری ہوئی، مرحبا، تقبل اللہ۔ یہ حضرت علامہ شیخ عبد القادر شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے عرض کی، یعنی کہ شیخ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ کو بیداری میں کتنی بار زیارت نصیب ہوئی ہے؟ فرمایا 70 سے زیادہ مرتبہ۔ اور سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ آپ کو 75 مرتبہ 75 ٹائمز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی حالت میں زیارت ہوئی ہے۔ حالانکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، 400 کے آس پاس میرا خیال ہے آپ کو، آپ کی وفات کو ہوئے ہوں گے سال، اتنے پرانے بزرگ نہیں ہیں بہت زیادہ، لیکن بعض اوقات انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کے بارے میں معلومات کی ہے کہ یہ کیا درجہ ہے حدیث کا، یہ بس بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ان کی برکت نے ہم کو نصیب فرمائے۔ مجھے کون سی کتاب کا پوچھا ہے مفتی احسان صاحب نے، تو اصل سب سے پہلے تو مجھے کسی نے، میرا خیال دعوت اسلامی بنی نہیں تھی اس وقت، ایک میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ شرح الصدور، میں نے انہی کے نام، انہی کے منہ سے سنا یہ کتاب ہے، بولا موت کے حالات وغیرہ کے تعلق سے میں نے تو پڑھی ہو، میں تو رات کو اٹھ اٹھ کے روتا ہوں، اس سے اس کا مجھ پر اثر پڑا، تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا۔ بہرحال اس کا ترجمہ ملتا تھا حضرت مفتی سید شجاعت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کافی سال ہوئے آپ کو پردہ فرمائے، علماء کو جانتے ہوتے ان کو، یہ مطلب ان کا ترجمہ تھا، یہ ملتا تھا، تو میں نے بھی حاصل کی، اور واقعی وہ کتاب ہی ایسی ہے، موت کے تذکرے پر شاید یہ واحد کتاب ہے، فرسٹ کتاب ہے یہ، اس میں موت کا، روح قبض ہونے کا، فرشتوں کی آمد کا، اور قبر کے حالات اور بعد کے حالات، اور واقعات بھی قبروں کے بے شمار، دلچسپی بھی ہے، حکایات میں بندے کو دلچسپی ہوتی ہے، تو یہ کتاب مطلب اس سے تعارف ہوا حضرت سیوطی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب مجھے ان کی سب کتابوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، شہرت بھی اس کتاب کو کافی حاصل ہے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بھی اس کو شائع کیا ہے، المدینۃ العلمیہ کی طرف سے اس کا ترجمہ ملا، تو یہ اس میں بھی ہے پوری، اس میں تخریج بھی ہے، تو یہ مطلب کتاب بڑی مفید ہے۔ شرح الصدور تو واقعی میں بولتا ہوں کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور کھول کے اس کو پڑھیں، آپ خوف خدا چاہیے اور خوف آخرت چاہیے تو اس کتاب کو بسا لیں، اپنا لیں اس کو، پھر کہیے گا مجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا، تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع،
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله،
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع،
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله،
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع،
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله
على محمد. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک
استغفرک
واتوب الیک
واتوب الیک.
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک
استغفرک
واتوب الیک
واتوب إليك.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara.